ان کا ظلم ہے, اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے ایک موج, جیسے کہ وہ بادل ہو یا سائبان ہو, ایسے موج آئی ہے. دعو اللہ مخلصین لہ الدین, تو پکارتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت اور دین کو خالص رکھتے ہوئے. فلما نجاہ من البر, اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے انہیں خشکی کی طرف, فمنہم مقتصد, تو ان میں سے کوئی ہوتا ہے, کوئی ہی ہوتا ہے کہ جو بیج کی تال پر ہو اور صحیح راستے پر ہو. اکثر و بیشتر جو ہے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر وہی لوگ کہ جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما, اے لوگو اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے. لا یجزی والد عن ولدہ, جس دن نہ باپ کام آ سکے گا اپنے بیٹے کے. ولا مولود ہوا جاد عن والدہ شیئا, نہ ہی بیٹا کچھ بھی کام آ سکے گا اپنے باپ کے. ان وعد اللہ حق, جان لو کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے, اٹل ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, حتمی ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے یہ دنیا کی زندگی, یہ متاع الغرور. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دیکھنا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے اللہ کا نام لے کر وہ دھوکے باز. یہ کیا معنی ہے؟ اللہ غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ودود ہے, اس کے حوالے سے اگر یہ دھوکہ دیا, کیے جاؤ حرام خوری, چلے جاؤ جو کر رہے ہو غلط کام, پڑے رہو آسائشوں میں, اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, تو یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے اللہ کے نام پر. اللہ غفور ہے لیکن اللہ شدید الانتقام بھی ہے, عزیز الانتقام, اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے, اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان وقت رب نکلا شدید, یہ دونوں جو اللہ کی صفات ہیں, یہ ایک وقت سامنے رہے تو انسان سیدھا رہے گا, اور اگر یہ اللہ کی غفاری اور اللہ کی رحیمی اس کا غلبہ ہو جائے تو انسان جو ہے پھر بے پرواہ ہو جائے گا اور شیطان پھر اسے جدھر چاہے گا لے جائے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی. یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں. وینزل الغیث, اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے. یعلم ما فی الارحام, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بڑے اشکالات ہو گئے کہ اب تو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. اول تو یہ کہ قرآن مجید میں یہاں وہ انداز اختیار نہیں کیا ہے جو نفی کا ہو. نفی کا انداز آگے ہے, وما تدری نفس ماضا تقسم غدا, نہیں جانتا کوئی بھی کہ کل کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی. یہاں ہے نفی کا انداز, وہ ہے صرف اس بات, یعلم ما فی الارحام, اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے, اس میں نفی کا پہلو نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر یہ معلوم بھی ہو گیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یہ کیا معلوم ہوا کہ ذہین ہے کہ ذبی ہے, باصلاحیت ہے کہ قودم ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خود یعلم ما فی الارحام میں صرف ایک ہی چیز تو نہیں ہے. جنسی کا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر کسی طرح معلوم ہو گیا تو گویا کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا. کیا پتا کہ شیطان ہے یا کوئی اللہ کا کوئی ایک اطاعت گزار بندہ ہے کہ جو کسی کے پیٹ کے اندر پل رہا ہے. تو جو کچھ ہے اس کی کل حقیقت کو اللہ جانتا ہے. یعلم ما فی الارحام, وما تدری نفس ماضا تقسم غدا, کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی. ان اللہ علیم الخبیر, یقین اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر شے سے باخبر. تم نے سنا کہ یہ سورت اور بھی پڑھ لی ہے. سورت السجدہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اتارا ہے اس کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم یقولون افترا, یہ سورہ سجدہ کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے, یہ ایک بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے قرآن مجید میں. اس کے ساتھ اسلوب اگر ملتا ہے تو وہ سورہ یاسین کا ہے. ایک اس کا انداز جو ہے اور اس میں جو اسلوب ہے اور جس انداز میں کے مضامین آئے ہیں, اور بڑا ریپڈ ردم ہے. وہ ردم جو ہے وہ ظاہری جو صوتی ہے وہ ردم نہیں, مضامین کا ردم ہے. بڑی تیزی کے ساتھ مضامین آتے ہیں اور بڑے اہم مضامین آتے ہیں. یہ انداز جو ہے سورہ مبارکہ کا, اسی کی میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی محبت کی سورہ مبارکہ. اور جمعے کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ بالعموم یہ سورہ سجدہ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. تو یہ خاص ایک اس کے بارے میں بات ہے کہ جو ذہن میں رہنی چاہیے. اب یہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے اہل عزیز بھائی کو کرتے ہیں, وہ تو لازمن اسی کو کرتے ہیں فجر کی صبح. باقی یہ جو تین رکوع پڑھنے والے ہیں بہت کم رہ گئے ہیں, اور کم مسجدیں ایسی ہوں گی کہ جس میں یہ اتنی طویل قرآت جو ہے فجر کے اندر ہو سکے. یہ کہ ہمارا ذوق جو ہے وہ بہت ہی پست ہو چکا ہے قرآن کے بارے میں. تنزیل الکتاب العرب فیہ من رب العالمین, نزول ہے اس کتاب کا جس میں کوئی شک نہیں ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے. ہم یقینوں افطراح, کیا ان کا خیال ہے کہ یہ اس نے دھر لی ہے یعنی حضور نے؟ بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. نہیں بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت کی رائے اختیار کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ سورہ یاسین کے شروع میں بھی بالکل یہی انداز ہے, مضامین کے اندر بھی یعنی ایک مشابہت ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام, اللہ وہ ہے جس نے تخلیق فرمائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی. افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض, وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. اللہ کے احکامات اللہ کی اسکیمیں ہیں اور اس کی اسکیمیں بڑی طویل المیاد ہوتی ہیں. وہ ہزار ہزار برس کا معاملہ جو ہے حوالے کرتا ہے اپنے کارکنوں کے. تو یہ ہے اب ہزار برس کے لیے ہمارا یہ منشا ہے کہ اس کائنات کا نظام یوں چلے گا. تو فرمایا یدبر السماء یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه, پھر وہ معاملہ اس کی طرف لوٹتا ہے اور کہتا ہے. ظاہر بات ہے کہ حکومت کے احکامات کی تنخیص جو ہوتی ہے اس کی جو رپورٹ ہوتی ہے جو واپس جاتی ہے کہ اس کی کیا کمپلائنس ہوئی ہے, کس طور پہ اس پر عمل ہوا ہے, اس کی رپورٹ بھی پہنچے. یہ ہے پھر واپس عروج اس امر کا, وہ امر ہے جو نزول کر رہا ہے پھر عروج کرتا ہے. یومن کال مقدار ہو الف صنعت, اس دن میں کہ جس کی مقدار ہزار برس کے برابر ہے اس حساب سے جو تم حساب کرتے ہو جو تمہاری گنتی ہے. اب یہ آج جو ہے متشابہات میں سے اس کا ایگزیکٹ مفہوم معین کرنا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ ہے کھلے اور چھپے کا جاننے والا, ظاہر اور باطن کا جاننے والا. العزیز الرحیم, زبردست اور رحیم. الذی احسن کل شیء خلقہ, جس نے جو بنایا نہایت خوبصورت بنایا. جو بھی تخلیق اس نے کی ہے ذرا کہیں, جیسے کہ سورہ ملک میں آئے گا, ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ہماری تخلیق میں کہیں کوئی عیب نکال کر دکھاؤ, کہیں ذرا سجیسٹ تو کرو یہ یوں نہ ہوتا, یوں ہوتا تو بہتر تھا. اور اگر تم نہیں کر سکتے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر بے عیب ذات ہے اللہ کی, اور اس کے علم میں اس کی قدرت میں کہیں کوئی کمی نہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین, اور اس نے شروع کی انسان کی تخلیق مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس نے اس کی نسل چلائی اس پانی سے جو نکلا ہوا ہے اور بڑا ہی مہین ہے, جسے آپ ناپاک بھی سمجھتے ہیں اور جس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہ ماء مہین, وہ بے قدر پانی, اس سے انسان کی پھر نسل کو آگے چلایا. ثم سواہ ہو, پھر وہ اسے تیار کرتا ہے ماں کے پیٹ میں. ونفخ فیہ من روحہ, پھر اس میں پھونکتا ہے اپنی روح میں سے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے تمہیں عطا فرمائے کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی. قلیلا ما تشکرون, بہت کم ہے شکر جو تم کرتے ہو. وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید, اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے, گم ہو جائیں گے, مٹی من کر مٹی میں مل جائیں گے, تو کیا پھر ہمیں اثر نو تخلیق کر دیا جائے گا؟ بل ہم نے لکھا ہے رب کافرون, اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے یہ انکاری ہے. کیوں انکاری ہے؟ انہیں پتا ہے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں جو آگے جمع ہوئے. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی نہیں جانا چاہتا کہ جہاں اس کے خلاف ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ پہلے سے تیار ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں قبض کرے گا وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم, اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ مجرم اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے سرنگون, سر انہوں نے جھکائے ہوئے ہوں گے. ربنا, اور اس وقت یہ فریاد کریں گے, درخواست کریں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا, ہماری آنکھیں اب کھل گئی اور ہم نے حقیقت کو سن لیا. فرجینا, تو ایک دفعہ ہمیں لوٹا دے, تو ایک موقع ہمیں اور دے. نعمل صالحا, ہم بڑے عمدہ کام کریں گے, صالح بن جائیں گے, اچھے سے اچھے عمل کریں گے. انا موقنون, اب ہمیں یقین آ گیا ہے, صرف ایمان نہیں یقین پیدا ہو گیا. ولوشینا لاتینا کل نفس ہداها, ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دنیا ہی میں عطا کر دیتے. یہ تو امتحان کا موقع دیا. وہ جو آج کل کہتے ہیں ہمارے جو حکومت میں ہے کہ جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا وہ ہے مس لی بس, وہ تو بس کھو بیٹھے, اصل ہی نہیں. وہ موقع تم بھی مس کر چکے. دنیا میں ایک ہی بار بھیجا جانا تھا, اس امتحان میں تم ناکام ہو کر آ گئے ہو. باقی اگر ہمیں زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم ہر جی لفظ کو ہدایت دیتے. ولیکن حق پر قول و منی, لیکن ثابت ہو گئی ہے بات میری طرف سے. لاملعن جہنم من الجنت والناس اجمعین, کہ میں بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, تم چکھو مزہ اس بات کا کہ تم نے بھلائے رکھا, نظر انداز کیے رکھا آج کے دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا, نظر انداز کر دیا, ہم نے اپنی رحمت کی نگاہ تم سے پھیر لی. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون, اور چکھو اب ہمیشگی کا عذاب اپنے اعمال کی وجہ سے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها, ہماری آیات پر ایمان تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو جب ان کو اس کل آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, خروا سجدا, وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا بحمد ربهم, اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وهم لا يستكبرون, اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے, غرور نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. اللهم ربنا اجعلنا منهم. الشیطان الرجیم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو جدا رہتے ہیں اپنے بستروں سے, یعنی راتوں کو. وہ جو سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا, الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما یدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے, خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی. مغفرت کا لالچ, عذاب کا خوف. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, تو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ہم نے تیار کیا ہے اور چھپایا ہوا ہے. یہ ہے اصل میں وہ قرآن مجید کے الفاظ, اس کی ایک حدیث میں بھی وضاحت ہوئی ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. ابتدائی کچھ چیزیں ہیں وہ جو ہمیں بتا دی گئی ہیں, باقی اصل نعمتیں وہاں کی وہ ہیں کہ جن کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے. وہ عالم اور ہے, اس کے قوانین اور ہیں, ابتدائی نزول ہے وہ ساری چیزیں, یہ میوے اور شہد اور دودھ اور بیویاں اور پورے, یہ سب جو ہے یہ ابتدائی نزول ہے اللہ کا, ابتدائی مہمانی ہے. باقی جو اصل نعمتیں ہیں ان کا ہم کو تصور کر لیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر, وہی بات ہے. فلا تعلم نفس, کسی جی کو یہ معلوم نہیں, ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کیا کیا چیزیں چھپائی گئی ہیں ان کے لیے, ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے. جزاء بما کانوا یعملون, بدلہ ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. یعنی بندے کا مقام یہ ہے کہ وہ یہی کہے گا, پروردگار یہ تیرا فضل ہے, میں اس کا اہل نہ تھا, میرے اعمال ایسے نہ تھے, تو نے ہی کچھ توفیق دی تھی تو نہیں دی تھی, لہذا یہ کل کا کل تیرا فضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں اپنی طرف سے ہمیشہ کہتے ہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہاری محنت ہے، تمہاری وہ قربانیاں ہیں جو تم ہمارے دین کے لیے دیتے رہے، یہ اس کا ظہور ہے. جزام بما کانوا یعملون افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو کیا وہ شخص جو مومن ہے برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو فاسق و فاجر ہے؟ لا یستوون، ہرگز نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ہوں گے جنات المأوی، ان کے ٹھکانے ہیں وہ باغات. اور پھر دیکھیے لفظ میں نے استعمال کیا تھا نزل، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی بما کانوا یعملون ان کے اعمال کے سلے میں. اصل میں یہ دو لفظ پہچان لینے چاہیے، عربی ثقافت جو تھی ان کی تہذیب اس میں دو الفاظ مستعمل تھے. نزیل کہتے ہیں مہمان کو، آپ کے دروازے پر آپ کے خیمے کے سامنے آ کر کوئی گھوڑے سے اترا، اونٹ سے اترا، وہ اترتا ہے، لازم ہوتا ہے، وہ نزیل ہے. اس نزیل کو فوراً وکیل آپ پیش کرتے توازوں کے طور پر، وہ نزل ہے کہ آپ نے فوراً کو ٹھنڈا یا گرم موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا پیش کیا، گرم پیش کیا، یہ ہے فوراً. اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ اب آپ اہتمام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وہ ضیافت ہے. تو ضیافت اور نزل کے درمیان فرق ہے. نزل ہے فوری مہمان نوازی تو جو ابتدا ہی میں ہو جاتی ہے، اور ضیافت میں اہتمام ہوتا ہے. اب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا، لیکن حضور ضبط کیے ہوئے تھے. ابو بکر آئے، ان کو بھی دیکھ کر حضور کو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی فاقے تھے. عمر آئے، ان کا حال بھی یہی تھا. تو حضور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. ان انصاری صحابی کی عید ہو گئی، انہوں نے فوراً کو کچھ انگور، کچھ کھجورے پیش کی، وہ رکھی، کچھ کھوسے رکھ دیے، اور پھر چھری پکڑی اور وہ دوڑے کہ کسی جانور کو ذبح کرے. تو یہ پہلا تو ہو گیا نزل، جو کھجورے جو انگور رکھ دیے گئے، اور جو چھری ہاتھ میں لی تھی وہ تھی ضیافت کے لیے، یا کسی جانور کو ذبح کر کے اور گوشت تیار کر کے بھون کر لائے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کا نقشہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھا کہ فوراً جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے بھلا ہوا لا کے پیش کیا انہوں نے. تو حضور نے فرمایا دیکھنا کہ دودھ دینے والے جانور کو اس وقت ذبح نہ کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد اب وہ گوشت تیار ہو گیا. عربوں کو دیر نہیں لگتی تھی، انہیں کوئی مرچ مسالے اس میں ڈالنے نہیں ہوتے تھے، ادھر کاٹا، کھال اتاری اور آگ کے اوپر ذرا بھونا، وہ سب گوشت تیار ہو گیا، ان کو ذرا سا سینک دیا. جب کھانا کھا لیا حضور نے، پورا واقعہ سن لیجیے، تو حضور نے کچھ روٹی کے ٹکڑے پر چند بوتیاں رکھی اور کہا یہ عائشہ کو بھی دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا پاپا. پھر آپ نے فرمایا اے عمر، تمہیں معلوم ہے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے بات خوش ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا. اب جو کچھ یہاں کھایا ہے اس سے جو توانائی پیدا ہوئی، وہ توانائی کہاں خرچ کی؟ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، یا اپنے نفس کے لیے؟ دین کے لیے یا اپنے نفس کے لیے؟ آخرت کے لیے یا دنیا کے لیے؟ یہ ہے وہ واقعہ نزول اور ضیافت کا فرق. نزولا بما کانوا یعملون واما الذین فسقوا فمأواهم النار، اور جنہوں نے فسق و فجور کی روش اختیار کی تھی تو ان کا ٹھکانہ ہوگا آگ. کلما ارادوا یخرجوا منہا، جب بھی وہ چاہیں گے تو اس سے کسی طرح نکل بھاگے. اعیدوا فیہا، لوٹا دیے جائیں گے اس میں. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس آگ کا جس کا کہ تم انکار کرتے رہے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اس آیت کا حوالہ میں نے سورہ انعام اور سورہ آراف میں دیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے تھے تو ذرا چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں بھیجتے تھے تاکہ ذرا جاگے، ہوش میں آئے. تو یہ در حقیقت جھنجھوڑنے کے لیے، پھر بھی اگر نہیں آئے تو پھر وہ آخری عذاب جو ہے ہلاکت والا وہ آ جاتا تھا. تو ہم انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئیں. فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اس سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو یاد دہانی کرائی جائے اس سے رب کی آیات کے ذریعے، پھر وہ اس سے انکار کرے اور اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی کہ تم ہرگز
کسی مغالطے یا شک میں نہ رہو اس کو ملنے سے, اس سے ملاقات. فجعلنا ہدًا لبنی اسرائیل, اور اس کتاب کو تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ وہاں کہنا موسی الکتاب وجعلنا ہدًا لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تو تورات ہدایت و رہنمائی تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے, پوری نوع انسانی کے لیے نہیں, جبکہ یہ قرآن ہدًا للناس ہے, پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی. فجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا, اور ہم نے ان میں ایسے امام اٹھائے, ایسے رہنما جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے, ہدایت کی طرف بلاتے تھے, جبکہ خود وہ صبر پر کاربند تھے. جو شخص خود شاگرد نہ ہو وہ لوگوں کو کیا ہدایت کی طرف بلائے گا؟ جو خود دنیا کی لذتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں یا پرسیکیوشن کے مقابلے میں یا ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں کھڑا نہ رہ سکے وہ دوسروں کو کیا رہنمائی دے گا؟ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. ان ربک ھو یفصل بینھم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی اس بات سے کہ کتنی ہی قومیں ہیں تو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, وہ بھی اپنے مساکن میں اسی طرح چلتے پھرتے تھے, اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں, جیسے آج ان کی چلت پھرت ہے. ان نفی ذالک کل آیا کہ نہ فلا یسمعون, اسی میں نشانیاں ہیں, تو کیا یہ سنتے نہیں ہے؟ اولم یرون نسوق الماء الى الارض الجرس, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم جب پانی کو بہا کر لے جاتے ہیں, ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں ایک بے آب و گیا چٹل زمین کی طرف, سدخرج بہ زرعا, اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اس زمین میں سے ہم کھیتی نکالتے ہیں, تاکہ لوگوں کو انعام ہم مانتے ہیں, جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور وہ خود بھی. افلا یبصرون, کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وہ یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین, وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم, اے نبی کہہ دیجئے کہ اس فیصلے کے دن جنہوں نے کفر کیا تھا ان کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا. اس دن کہیں گے وہ جیسے کہ فرعون نے کہا تھا, فلما ادرکہ الغرق, جب وہ غرق ہونے لگا ہے تو اس نے کہا آمنت بالذی آمنت به بنی اسرائیل, میں ایمان لایا اس اللہ پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. الان, کیا اب ایمان لائے؟ اب ایمان لانا مفید نہیں. تو فتح کے دن, فیصلے کے دن پھر ایمان لانا مفید نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون, اور نہ ہی انہیں کوئی وہ نتیجہ آئے گی. فارض عنهم وانتظر, تو اے نبی اور اے نبی کے ساتھیوں, یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات صرف حضور سے خطاب نہ سمجھیے, بلکہ حضور کے وساطت سے مکی صورتوں کا یہ اسلوب ہے کہ خطاب واحد کثیر میں حضور سے, در حقیقت وہ خطاب ہے پوری امت کے لیے. فارض عنهم, تو ان سے اعراض کرو, دفع کرو ان کو, ان کے درپے نہ ہو, ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو. منتظر, انہم منتظرون, اور انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا, وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات ربک سورۃ الاحزاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما, صدق اللہ العظیم. اب ہم اللہ کے نام سے سورہ احزاب کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. آج ہم صرف اس کے تین رکوع پڑھیں گے. یہ سورہ مبارکہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس کی 73 آیتیں ہیں. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مثنیٰ یا اس کا جوڑا جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ نور ہے, اور وہ بھی 9 رکوعوں پر مشتمل سورت تھی, اگرچہ اس کی آیات 64 ہے. ان دونوں سورتوں کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے. ان میں منافقین کا ذکر ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. پھر یہ کہ معاشرتی مسائل, ستر اور حجاب وغیرہ کے ضمن میں یہاں ابتدائی احکام آئے ہیں جن کی تکمیل سورہ نور میں ہوئی ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کہ خاص طور پر ایک معاملہ کے جو عرب میں بڑا ایک پختہ رواج کی حیثیت سے وہ رائج تھا, وہ تھا منہ بولے بیٹے کا معاملہ, کہ جس کو کہہ دیا منہ سے کہ یہ بیٹا ہے پھر وہ صحیح اور حقیقی بیٹے کے مانند ہو جاتا تھا, وراثت میں بھی حصہ, اور پھر وہ سارے جو رشتے محرمات کے ہیں وہ اس میں بھی ثابت ہوتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بھی بیوی اگر ہے اور بعد میں اسے طلاق دے دی ہے اس نے تو وہ بھی حرام رہے گی اس کے باپ کے اوپر کے جس کو اس نے اپنا متبنا بنایا تھا. اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے تو نکاح جو ہے حکمت خداوندی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے حضرت زید سے ہوا, جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. بعد میں جب وہ معاملہ نہیں مل سکا وہ طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح کیا. یہ وہ چیز تھی کہ جو اس معاشرے کے روح سے یہ بہت ہی غیر معمولی تھی, اس پر منافقین نے بہت سی بےگوئیاں کی, لیکن اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ قدم آپ نہ اٹھاتے تو اس قانون کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو ہے وہ تو ہے تمہیدی, اور اس تمہیدی رکوع میں مضامین زیادہ تر وہ ہے کہ جو معاشرتی معاملات سے متعلق ہیں جو چوتھے رکوع سے شروع ہوں گے, لیکن دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے اس کا تعلق ہے غزوہ احزاب سے. اور میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ ہم نے سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیا آج اولاً, جس میں آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کا معاملہ جو ہے زیر بحث آیا, اور صحابہ کرام پر سب سے کڑی آزمائش جو آئی ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر تھی, اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بڑے پیمانے پر آئی, لیکن یہ کہ اجتماعی سطح پر جیسی آزمائش ان کی ہوئی ہے غزوہ احزاب کے موقع پر وہ ایک بڑی مثالی بات ہے, اور اس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان اور یقین تھا وہ جمے رہے, ثابت قدم رہے, ان کے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوا, اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ تھا یا اندر منافقت چھپی ہوئی تھی تو ان کا وہ روگ اور ان کا وہ خود سے باطن اور ان کی وہ منافقت ان کی زبانوں پر آ گئی. یعنی جو ابتلاء اور آزمائش کی اصل غرض و غایت ہے کہ دودھ کا دودھ پانی سے پانی جدا ہو جائے اور تمیز ہو جائے خبیث اور طیب میں, جو سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی گڈمڈ حالت میں نہیں چھوڑتا, ما کان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, وہ تو خبیث کو طیب سے جدا کر کے رہے گا. تو وہ خبیث اور طیب کی جو کا امتیاز کا معاملہ ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. اس کا ذرا تاریخی منظر آپ جان لیجئے پس منظر. اگرچہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے مابین متعدد چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرایا ہے, لیکن بڑی جنگ جو ہے یوں سمجھیے کہ پہلی غزوہ بدر ہے سن 2 میں, پھر غزوہ احد ہے سن 3 میں, اور پھر یہ غزوہ احزاب ہے سن 5 میں. غزوہ احزاب اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ عرب کی پوری متحدہ قوت اس میں شریک ہو گئی. بنو نذیر اور بنو قینقاع دو یہودی قبیلے تھے جو اپنے عہد شکنی کی پاداش میں مدینے سے نکال دیے گئے تھے. یہ جا کر خیبر میں, فدق میں اور آس پاس کے علاقوں میں, وادی القرا میں یہ آباد ہو گئے تھے. تو ایک تو وہ خار کھائے بیٹھے تھے حضور کے خلاف اور پورا زور لگا رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچائے تاکہ پھر وہ واپس آئیں اپنی جگہ پر مدینہ منورہ میں. دوسرے یہ کہ قریش بھی اپنا پورا جتھا لے کر آئے, اور تیسرے یہ کہ مدینہ کے جو شرقی جانب کا علاقہ ہے جسے نجد کہتے ہیں, یہ عرب کو جان لیجیے کہ تین حصے بنتے ہیں, مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ ہے, پھر یہ ایک یہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ جو میدانی علاقہ ہے اس میں جدہ اور غاب وغیرہ یہ بندرگاہیں ہیں, اور یہ پھر جو حجاز کا علاقہ ہے اس میں یہ پہاڑی سلسلے میں اس میں طائف, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ یہ شہر ہے. پھر ذرا اور داہنی طرف آپ ہٹ جائیں شرقی جانب میں تو یہ نجد کا علاقہ ہے. اس نجد کے علاقے کے قبائل بڑے غطفان جو ہے وہ بھی آئے کر کر تو 12,000 کا لشکر مدینے پر حملہ آوری ہے. 2 سال پہلے احد میں 3,000 کا لشکر آیا تھا اور اس وقت مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا تصور کیجئے, اب یہ 12,000 کا لشکر آ گیا. تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی اور مدینے کے دو طرف تو لاوے کی چٹانیں ہیں جن کے اوپر کوئی لشکر گزر نہیں سکتا، نہ مشرق سے آ سکتا نہ مغرب سے. جنوب کی طرف بہت سے باغات تھے، ان میں سے اور اس وقت مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا تصور کیجیے، اب یہ 12,000 کا لشکر آ گیا. تو حضور نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی اور مدینے کے دو طرف تو لاوے کی چٹانیں ہیں جن کے اوپر کوئی لشکر گزر نہیں سکتا، نہ مشرق سے آ سکتا نہ مغرب سے. جنوب کی طرف بہت سے باغات تھے، ان میں سے بھی کوئی لشکر گھس نہیں سکتا حملہ آور میں. لہٰذا حضور نے سارا جو ہے اپنا دفاع کا معاملہ شمال کی طرف کیا، کوہ احد کی جانب، کوہ احد کے مشرقی جو سمت سے آئے بنو غطفان، اور مغربی سمت سے جو ہے قریش کا لشکر بھی آیا، اور اوپر سے یہ جو یہود کے قبائل سے یہ بھی آئے اور انہوں نے محاصرہ کیا. محاصرے کی شدت جو ہے بڑی شدید تھی، اور اس میں ہی مسلمانوں پر آزمائش آئی ہے. سخت فاقے کی کیفیت، چاروں طرف سے کیونکہ گھر گئے تھے تو کوئی رسد کا سب کا بندوبست نہیں تھا، تو فاقے آ رہے ہیں. شدید سردی کا موسم، سردی میں آدمی کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں فاقہ پڑ رہا ہے. پھر یہ کہ خندق کھودی گئی اس وقت، اور وہ بھی ایک بہت مشقت طلب کام تھا کہ فاقے میں بھی ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں خندق کھودی جا رہی ہے. اور اسی وقت صحابہ کرام کی زبان پر وہ شعر بھی تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اسی میں اصل میں جو سب سے زیادہ معاملہ تشویشناک ہو گیا وہ یہ ہے کہ تین یہودی قبیلوں میں سے ایک ابھی مدینے میں رہ گیا تھا، بنو قریظہ، اور انہوں نے ابھی تک بڑی شرافت کا ثبوت دیا تھا، کبھی کوئی بد عہدی نہیں کی تھی، کسی سازش میں حصہ نہیں لیا تھا، لہذا مسلمان ان کی طرف سے لطیف تھے، بے فکر تھے. اور وہ جنوبی گوشے میں تھے جہاں پہ کوئی پہرے کا انتظام بھی نہیں کیا گیا تھا، کہ ادھر کئی باغات وغیرہ بھی ہیں اور ادھر بنو یہ قریظہ آباد ہے جن سے ہماری صلح ہے، لہذا ادھر سے بھی اندیشہ نہیں. لیکن یہ کہ عین وقت پر پھر جو بنو نذیر کے یہودی آئے تھے جلا وطن، جو اب آئے تھے کر سک شمار سے، انہوں نے ریشہ دوانی کی اور انہیں بھی بدہدی پر آمادہ کر لیا. یہ چیز وہ تھی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل کا کام. اب یہ امتحان بہت شدید ہو گیا، اور جن کے دلوں میں کچھ بھی روگ تھا انہوں نے اس وقت حضور سے اجازت طلب کی کہ حضور اب تو ہمارے گھر جو ہے وہی، اب ان میں اندیشہ ہو گیا ہے کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، لہٰذا وہ رخصت لے کر وہ میدان جنگ سے اور محاص سے انہوں نے جانا شروع کیا. بہرحال یہ ہے وہ حالات، اگرچہ بعد میں کیا ہوا وہ مختلف اسباب ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اللہ آپ کو شوق سے تو آپ پڑھیے، سیرت میں تفاصیل میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. لیکن ہوا یہ کہ کھلے مقابلے کی نوبت آئی ہی نہیں، کچھ لوگ وہ اپنے محاصرے کی توانت سے بددل ہو گئے، کچھ یہ کہ بنو قریظہ کے اور ان کے مابین ایک نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے حضرت نعیم، انہوں نے کچھ ان کے درمیان بدگمانی پیدا کی بڑی حکمت عملی کے ذریعے سے، اور جو ان کا گٹھ جوڑ ہو رہا تھا اسے توڑ دیا. کچھ یہ کہ شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی آئی، اس آندھی کے اور طوفان نے جو ان کی آگ چولہوں میں جل رہی تھی اور جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی ان کو بھی گرایا، اور خیموں میں آگ لگی، اور وہ افراتفری ہوئی کہ پھر وہ پورے کے پورے لشکر جو ہے انہوں نے کوچ کرنے ہی میں آپ یہ سمجھی. صبح جب دیکھا تو میدان صاف تھا، گویا کہ بس اللہ نے امتحان لینا تھا امتحان لے لیا، اور جو بھی تھا
کوئی کیا تھا اور کیا نہیں تھا یہ کھل کر سامنے آ گیا. جو حکمت اطلاع و آزمائش ہے وہ تو بتمام و کمال پوری ہو گئی, باقی کوئی خاص نقصان مسلمانوں کو اس غزوے میں نہیں پہنچا. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہ معاشرتی جو اصلاحات کا معاملہ ہے ان کے ضمن میں یہ آیات ہے. اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور حدیث کہنا نہ مانیے بلکہ ان کی باتوں پر نہ جائیے جو کافر ہیں اور منافق ہیں, یعنی ان کی ریشہ دوانیاں, ان کے تانے, ان کے طرح طرح سے جو آپ کو یہ بدنام کر رہے ہیں. حضرت زینب سے شادی کے معاملے کو جس طرح اچھالا ہے, جس طرح کے قصے بنا لیے گئے کہ عاشق ہو گئے تھے دیکھ کر کہیں حضور, حالانکہ ان کی پھوپھی زاد بہن تھی, حضور نے خود ان کا نکاح کرایا تھا حضرت زید بن حارثہ سے, لیکن یہ کہ بہرحال بدگوئی جو مستشرقین آج کر رہے ہیں وہ سدائے بازگشت ہے انہی منافقین کی باتوں کی کہ جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی. ان اللہ کان علیما حکیما, یقینا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے. بتبع ما یوحی الیک من ربک, اور آپ کو پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے, یعنی کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ دنیا کیا کہتی ہے, کیا باتیں بناتی ہے, کیا تانے دیتی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اے لوگو اللہ اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, اور اے نبی اللہ پر توکل کیجئے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کافی ہے کار ساز. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں بھی اس کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر لیتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے. یہ بھی عرب کا ایک رواج تھا اور آگے آئے گا سورہ مجادلہ میں اس کا پورا حکم آئے گا تفصیل سے. تو یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور غصے میں کہہ دیا تم تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو, یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے تم بھی حرام ہے. اب یہ کہہ دینا جو ہے یہی گویا کہ ان کے یہاں وہ ماں بن جاتی تھی اور پھر ان کا تعلق جو ہے ختم ہو جاتا تھا, چاہے کنبہ برباد ہو رہا ہو, اولاد جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہو, لیکن چونکہ زبان سے نکال دیا ہے لہٰذا وہ تو اب ماں بن گئی. تو اللہ نے فرمایا وہ ماں نہیں بنتی, تمہارے کہہ دینے سے کوئی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, جن سے تم اس طرح اظہار کر لیتے ہو جنہیں اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو اپنی جوڑیوں میں سے, تو وہ کہیں تمہاری ماں نہیں بن جاتے. وما جعل ازواجکم ابناءکم, اسی طرح زبان سے تم کہہ دیتے ہو کسی کو بیٹا, منہ بولا بیٹا تو اللہ انہیں بیٹا نہیں مانتا. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں, تم نے جو چاہا نکال دیا. نہ کسی کو بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں بن جائے گی اور نہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا. اللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل, اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. شاید آپ کے علم ہو ہندوستان میں جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے معاشرتی قوانین کے خلاف, تو ابھی ایک مسئلہ تو نمٹ گیا کہ وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا طلاق کے ضمن میں, ایک مسلمانوں نے متحدہ محاذ بنایا اور اس کے نتیجے میں حکومت نے قانون بنا دیا ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں طلاق وغیرہ کے معاملات میں کوئی کورٹ دخل نہیں دے سکتی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی, اور ہمیں شرم آنی چاہیے بلکہ دور بڑھنے کا مقام ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا اور 25 برس ہو گئے اس ملک میں وہ عالمی قوانین نافذ ہیں جس میں اس ترمیم سے 20 گنا زیادہ ترمیمیں ہم نے اسلام میں کی ہوئی, لیکن وہ نافذ ہیں اور یہاں کسی کو اس کے لیے کچھ کرنے کی کوئی توفیق نہیں ہے, بلکہ اس کا زبان پر ذکر بھی نہیں لاتے. یہ ذکر بھی پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے میں نے محنت کی ہے تو وہ ذکر بھی اب آنے لگا ہے, ورنہ کوئی اس کا ذکر بھی لانے کو تیار نہیں. یہ ہمارا حال ہے جو اسلام کے نام پر ملک بنا کر بیٹھے ہوئے, اور وہ ان کا حال ہے, دبے ہوئے ہیں, پسے ہوئے ہیں, قتل ہوتے ہیں, ان کے خلاف بلوے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ اسلام کے شکر ہے کہ اس میں بیدار ہے کہ تمام جماعتوں کا متحدہ محاذ بنا اور راجیو گورنمنٹ کو بھٹے ٹیکنے پڑے. اب ایک نئی شرارت وہاں کی ہے, کچھ مسلمان عورتوں سے ایک اور پٹیشن دائر کرائی گئی ہے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کا قانون ہے اسلام جس کو نہیں مانتا اس کو مانا جائے, اور ہم یہ چاہتی ہیں ایک عورت نے اور ایک شوہر نے یہ پٹیشن دی ہے کہ جناب میں بھی باندھ ہوں, میرے یہاں کو بچہ نہیں ہوا, میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا, کوئی بچہ نہیں ہو سکتا, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فطری خواہش ہے کہ ہم کسی کو اپنا متمنا بنا لیں اور اسلام کا قانون ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ بھی کوئی سیدہ ہے نام لحاظ, وہ سید زادی ہے جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا, ہر ایک لے آ سکتا ہوں, انہوں نے اٹھایا کورٹ سے, اگر اس میں بھی کوئی اس قسم کی الٹی سیدھی کوئی رولنگ دے دی تو پھر مسلمانوں کو جد و جہد کرنی پڑے گی. ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو اور منسوخ کرو ان کے باپوں کی طرف. وہ اکثر و عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی بر انصاف ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم نہیں جانتے کہ ان کے باپ کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، بھائی ہے دینی بھائی اور تمہارے رفیق ہے ساتھی ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے جس سے کہ تم دھوکا لگ جائے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے کہ خام خواہ کسی کا بیٹا کسی کی طرف منسوب کرو، کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے لو، تو یہ چیز وہ ہے کہ جس پر اللہ کی گرفت ہوگی. بکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی زیادہ حقدار ہے مومنین سے خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ. نبی کا حق جو ہے وہ اتنا ہے کہ انسان صاحب ایمان جو ہے وہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کو محبوب اور عزیز رکھے اور مقدم رکھے. وازواجهم امہاتهم، اور اس کی بیویاں جو ہیں وہ تمام اہل ایمان کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اللہ کی شریعت اور قانون میں جو رحمی تعلق رکھنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ اقرب اور قریب ہیں. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومن بھائیوں اور مہاجرین کے مقابلے میں، یعنی اگر کہ رشتہ یا قوت اسلام کا بھی ہے، ایک مواخات مہاجرین اور انصار کے مابین دکھائی کی گئی تھی، لیکن اس کو بھی آپ وہ جو رحمی رشتہ ہے اس کے برابر نہ سمجھیے. شریعت میں جو حصہ ملے گا تو سگے بھائی کو ملے گا، منہ بولے بھائی کو نہیں ملے گا، نہ دینی بھائی کو ملے گا. جو بھی قانون ہے شریعت کا، اسی طرح محرمات میں ہو جاتے ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں، کس سے شادی ہو سکتی کس سے نہیں، اس میں جو اصل رحمی رشتوں کا لحاظ ہوگا. کسی کو آپ نے بھائی بنا لیا ہے وہ ٹھیک ہے، دینی بھائی ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، سلوک کرو، بہتری کرو، لیکن شریعت اسلامی کے روح سے وہ بھائی نہیں بنے گا. وہ تو وہی بھائی ہوگا جو تمہارا ماں جایا بھائی ہے، جس کے ساتھ تمہارا رحمی تعلق ہے. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقے پر جو بھلائی کرو، جو نیکی کرو، ہدیے دو، تحفے دو، ہبا کرو، تمہیں اختیار ہے. لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے کہ یہ منہ بولے بھائی جو ہے یا دینی بھائی شریف نہیں ہوگی. کان ذلک فی کتاب مسطورا، یہ وہ چیز ہے کہ جو کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. فاذا اخذنا من النبی میثاقہم، اور یاد کیجیے جب کہ ہم نے ایک عہد لیا تھا، گاڑھا عہد تمام انبیاء سے، ومن کا اور نبی آپ سے بھی لیا تھا، ومن نوح اور نوح سے، ومن ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا تھا، بہت پکا عہد. وہ عہد کیا ہے؟ کہ جو بھی ہماری ہدایت آئے گی، جو شریعت آئے گی، اسی کی پیروی کرنی ہوگی، اسی کو واضح کرنا ہوگا. ڈرنا نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کس دین میں تو جائز ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ ہر دور میں ہر معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اجنبی ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے احساسات یا لوگوں کی بدگوئی سے ڈر کر اگر دین کے کسی حصے کو جو آپ اس پر عمل کرنا ترک کر دیں، تو یہ گویا کہ اس عہد کے خلاف ہو جائے گا جو عہد کے انبیاء کرام کا ہم دیکھ چکے. لیسأل الصادقین عن صدقهم، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے تمام سچوں سے ان کا سچ. وعد للکافرین عذابا الیما، اور اس نے کافروں کے لیے تو دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو یہ تو ہے تمہید، اور ان مضامین کا تو حقیقت یہ تو نکھر کر سامنے آئیں گے جب ہم چوتھے رکوع سے آگے پڑھنا شروع کریں گے کل انشاءاللہ. کل کے لیے خاص طور پر کیونکہ اہم مضامین آ رہے ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں اور معاشرتی جو ہمارے آداب ہیں ان سے متعلق ہیں، تو کوشش کیجئے خواتین کو زیادہ لے کر آئیے، اور اس کا عام اپنے دوستوں میں بھی چرچا کیجئے کہ کل سورہ احزاب ابتدان جو ہے شروع ہم کریں گے سورہ احزاب کے چوتھے رکوع. اب آ رہا ہے یہ غزوہ احزاب کا ذکر جس کی تمہید میں بیان کر چکا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان ذرا یاد کرو اللہ کی اس نعمت اور احسان کو جو تم پر ہوا. اذ جاءتکم جنودا، جبکہ تم پر چڑھ آئے بہت سے لشکر. احزاب بھی جمع حزب کی، کہ کوئی ایک جماعت نہیں، تمام گٹھ جوڑ کر کے مختلف جو ہے طبقات اور مختلف قبیلے وہ تمہارے خلاف آ گئے تھے. فارسلنا علیہم ریحاً، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی. وجنوداً لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے فرشتوں کے جو تم نہیں دیکھتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا. اب یہ غزوہ احزاب کا جو آخری معاملہ تھا اس کو پہلے ذکر کر دیا گیا، انجام کار سامنے آ جائے کہ تم ہمارے اس انعام کو اور احسان کو یاد رکھو، جبکہ تمہارے اوپر یہ زمین تنگ ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے کیسے صرف یہ کہ اپنی ایک ہوا جو ہے بھیجی آندھی، اور وہ سارا کا سارا قصہ جو ہے وہ کاٹے گئے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ آئے وہ تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے. یہ سو پر اسفل ذہن میں رکھیے کہ پہاڑی سلسلہ جب ساحل کی طرف جائے گا تو تدریجن جو ہے وہ اس کی کمی ہوتی چلی جائے گی, ڈھلوان ہوگا. تو گویا کہ جو لوگ آئے تھے تہامہ کے راستے سے یعنی ساحل کی طرف سے ہو کر وہ نیچے سے آئے, اور جو لج کی طرف سے آئے وہ گویا کہ اوپر سے آئے, وہ علاقہ ہے جو اونچا ہے. تو وہ تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آئے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی آئے. وہی داغت ابصار, اور یاد کرو جبکہ تمہاری نگاہیں کج ہو گئی تھی, آنکھیں پتھرا گئی تھی, وبلغت القلوب الحناجر, اور دل جو ہے وہ آ کر ہسلیوں میں پھنس گئے تھے. یہ در حقیقت خوف کی تعبیر ہے کہ انتہائی خوف اور حیبت کا معاملہ ہو گیا تھا. وتظنون باللہ ظنونا, اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں بہت سے قسم کے گمان, یعنی دلوں میں خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, کیا ہو گیا, ہم کس امید میں تھے, شاید بس اب تو فتح ہی فتح ہے اور یہ ایک دم جو ہے صورت حال پھر بدل گئی, پھر ہمارے لیے جو ہے مشکلات آ گئی. اور اس میں ظاہر بات ہے جو کمزور تھے, جو آفا تھے, منافقین تھے, جن کے دلوں میں روب تھا, اب ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات اٹھ رہے ہیں, ہال اٹھ رہے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اس وقت امتحان ہو گیا اہل ایمان کا اور وہ جھجوڑے گئے, شدید شدت کے ساتھ جھجوڑا جانا, یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں آیا, وزلزلوا, وہ ہلا مارے گئے, جھجوڑ دیے گئے. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا نصر الله الا نصر الله قريب. اس وقت آزمائش ہو گئی, جانچ لیا گیا اہل ایمان کو اور وہ جھڑ جھڑائے گئے, جھنجھلا اور ان کو جھنجھوڑا گیا, بہت ہی شدت کا جھنجھوڑنا. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض, جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے, ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا, نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکا, فریب تھا, ہمیں سب مانگ دکھا کر مروا دیا گیا. ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسے اور کسلا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے, حال یہ ہو گیا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے, ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں رہا, زندگی ہم پر ابیرل ہو گئی. یہ منافقین کے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہنے شروع کیے. بھائی قال طائفۃ منھم, اور جبکہ کہا ان سے گروہ نے, یا اہل یثرب, اے یثرب والوں, لا مقام لکم فرجعوا, تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے, کوئی ٹھکانا نہیں ہے, لوٹ جاؤ. وہ یستاذن فریق منھم منہ النبی, اور ان کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا, یعنی مہاد جنگ سے واپس جانے کی. یقولون ان بیوتنا عورہ, انہوں نے کہا جب تو ہمارے گھر ننگے ہو گئے ہیں, یعنی یہ کہ وہاں حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا گیا تھا, بنو قریظہ پر اعتماد کر کے. اب بنو قریظہ جو ہے وہ بھی سازش میں شریک ہو گئے ہیں, اور جس کا چودہ سے حملہ ہو جائے گا, ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کے اپنے گھروں کی, اپنے آبرو اور اپنے اہل عیال جو ہے ان کی حفاظت کریں. وما ہی اب اور حقیقت میں وہ اڑیا نہیں ہوئے تھے, کوئی ایسی صورت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ان یریدون الا فرارا, در حقیقت یہ نہیں چاہتے مگر بھاگ جانا, جان بچا کر نکل جانا, کھٹک جانا جو ہے یہ ان کا مقصد. ملک, اور اگر زمین داخل ہو ہی جائے مدینے میں اس کے اطراف سے, اور پھر ان کو بھی پکارا جائے فتنے کے لیے, چاہتا وما طلب بسو بہا اللہ یسیرا, تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اور دیر نہ کریں گے اس میں مگر تھوڑی سی, ذرا سا تردد تو کریں گے, لیکن پھر جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ اب جو ہے, کیونکہ ان کا تو طرز عمل ہی ہے تاکہ تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, دیکھو اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ اونٹ تو کروٹ بیٹھتا نظر آ رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے تو شکست جو ہے وہ سامنے آ گئی, تو پھر فوراً وہ بھی اپنا رخ بدل کر اور دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدَ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے رہے اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے, پیٹھ نہیں بولیں گے. وَكَانَ عَاهَدَ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا عہد جو ہے اس کے بارے میں بات خود ہو کر رہیں گے. قُلْ مَنْ يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَمِ الْقَتْلِ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہیں یہ بھاگنا اور یہ فرار ہرگز نافع نہ ہوگا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ رہے ہو. یہ تو ظاہر بات ہے, عمل تو یہ کہ کب تک جیو گے, آج نہیں تو کل موت آئے گی. دوسرے یہ کہ موت اگر آج ہی آنے لکھی ہے تو چاہے تم جا کر اپنے گھروں کے کونوں کے اندر چھپ جاؤ, موت تو آ کر نہیں. وہ لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا, اور تمہیں نہیں ساز و سامان فراہم کیا جائے گا مگر تھوڑا سا, کچھ دن جیو گے کتنا جیو گے. قل من ذا الذي يعصمكم من الله, اے نبی سے کہیے کون ہے وہ جو تمہاری حفاظت کر سکے گا اللہ سے, ان اراد بكم سوءا, اگر اللہ ہی نے تمہارے لیے کوئی برا فیصلہ کر دیا ہو, او اراد بكم رحمہ, اور اگر اللہ
اللہ نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے گا؟ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے یہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ بھی جو تعویذ کرتے ہیں، جوئر کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ نساء میں بھی ذکر آ چکا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے کہ لڑنے والوں میں پیچھے اور بھاگنے والوں میں آگے، ظاہر بات ہے بھاگنے میں تو وہی آگے ہوگا جو پیچھے ہے، وہ یقیناً تو آگے ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے خود بھی پیچھے رہتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، کہاں بڑے چلے جا رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو، کہاں موت کے منہ میں جا رہے ہو، سیدھے ذرا آؤ ادھر بچ کے رہو۔ بلا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں آتے وہ جنگ پر، جنگ کے اس میں حصہ لینے کے لیے مگر تھوڑا سا دکھانے کے لیے۔ حقیقت علیکم، یہ تم پر بہت ہی زیادہ دریغ رکھتے ہیں تم سے، بخل کرتے ہیں تم سے۔ فیضا جال خوف ہو رہا ذرائع کا ہوں یم ضرور رہنے کا، اور جب کوئی خوف کی سچویشن آ جاتی ہے جس میں کہ اب اندیشہ ہے کہ شاید موت آ رہی ہے، ذرائع کا ہوں تو اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں، یم ضرور رہنے کا کہ وہ آپ کی طرف کیسے دیکھتے ہیں، سدور آئے ہوں کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ پھرتی ہیں، کل لبی یوکشا علیہ من الموت، اس شخص کے مانند جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، جیسے لگا کہ عالم میں آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ان لوگوں کا حال وہ ہو جاتا ہے جب ذرا کوئی خطرے کی شکل انہیں نظر آتی ہے۔ فیضا ذہب الخوف، اور جب وہ خطرے اور خوف کی شکل ختم ہو جاتی ہے، خلقوکم بالسنت شداد، تو پھر وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں ایسی زبانوں کے ساتھ جو کیسیوں کی طرح چلتی ہیں، لوہے کی زبانیں۔ حقیقت علی الخیر، اور اگر کوئی مال غنیمت ہاتھ آیا ہو تو سب سے آگے بڑھ کر اس کے اوپر وہ بہہ جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مال وہی سمیٹ لیں۔ اولئک لم یؤمنوا، حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ پورا کردار ثابت کر رہا ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اگر انہوں نے اس حالت میں کوئی عمل کیا بھی ہے، کوئی نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو حفظ کر چکا ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یاسمون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک شخص کے جو ڈرا ہوا ہو، خوف زدہ ہو، مشکل ہو، اس کی نفسیاتی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ لشکر چلے گئے، فوجیں چلی گئی، لیکن وہ سمجھتے ہیں گئے نہیں ہے۔ یاسمون الاحزاب لم یذهبوا، ابھی نہیں گئے، کیا پتا کہیں اس پہاڑ کے اوٹ میں ہو اور دوبارہ حملہ کر دیں، کہیں پھر سوچ رہے ہو پھر آ جائے، تو ان کی تو چونکہ مجرمی ہے، موت سے فرار ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں، ان کے اعصاب پر ابھی سوار ہے۔ وہی آپ الحزاب و یمدو لو انہم بادو رسل آراب، اور اگر کہیں وہ لشکر دوبارہ آئی جائے کہہ کر تو یہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم تو کہیں بدوؤں میں ہوتے، اس وقت مدینے میں نہ ہوتے، ہم کہیں صحرا میں گئے ہوتے بدوؤں میں۔ یسالون عن انبائکم، وہاں سے اب خبریں لیتے رہتے کہ اب کیا حال ہے، اب اونٹ سے کس سمٹ بیٹھا ہے، کس کو پتا ہے کس کی شکست ہے۔ ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر یہ تمہارے مابین موجود ہوتے تو نہ کرتے جنگ اور نہ حصہ لیتے جنگ میں مگر بہت کم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی نے جو کچھ اس وقت جو بھی ان کا کردار رہا ہے وہ تمہارے سامنے، جس طرح اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر تھا تو نبی کے پیٹ پر دو پتھر تھے۔ یہ نہیں تھا کہ نبی جو ہے وہ آرام سے کہیں کوئی داؤ تکیا لگا کر اور کہیں قانون پر آرام فرما رہے ہو اور صرف انہوں نے تمہیں ہی چھوڑ دیا ہو کہ تم خندق کھودو اور مشقتیں جھیلو، بلکہ حضور ہر ہر مرحلے میں ساتھ رہے اور آپ بھاری بھاری پتھر اٹھا کر لا کر جو ہے خندق سے باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ جو ذرا حقیقت یہ آیت جو ہمارے یہاں سیرت کی تقریروں میں عنوان بنتی ہے اور بہت پڑھی جاتی ہے، اس آیت کو اس کے صحیح کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیے، کون سا اسوا، شروع میں آخر میں غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اسوا جو جہاد اور قتال کے میدان میں محمد رسول اللہ کے سامنے آیا، وہ اسوا۔ ویسے یہ ہے کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے اور ہم اس کی بھی قدر و قیمت کریں گے، لیکن مسواکیں کر لو اور پائسے اونچے چڑھا لو، باقی اللہ کے دشمنوں کے خلاف تو جد و جہد نہ کرو، تو یہ اسوا رسول نہیں ہے۔ یہ تم نے صرف پیپ تاپ کی چیزیں جو ہے ان کو قرار دے لیا کہ یہ سنت رسول ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے، یقیناً ہمارے نزدیک چھوٹی سی چھوٹی سنت جو ہے وہ بھی بہت قابل قدر ہے، لیکن پورے کانٹیکٹ میں اسے رکھیے، پورے اس کل کا ایک جز بنائیے، سب کو اس کی قدر و قیمت ہوگی، لیکن اصل کل کو بھول گئے کہ نبی کی جد و جہد، نبی کی پوری زندگی گزری دین کے غلبے کے لیے، دین کی جد و جہد میں، دین کی تبلیغ، دین کی اطاعت، اور آپ ان کاموں میں سے تو کوئی کرے نہیں اور عیش کرے، صرف پائتا اونچا کر لیا, اور یہ ہے کہ کوئی اور داڑھی رکھ لی, اللہ نے توفیق دی اور سمجھ لیا آپ نے کہ اب سنت اور عثمہ رسول پر عمل پورا ہو گیا. ان مغالطوں سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ رسول کا عثمہ ہے کیا, تو حیثیت کل پوری زندگی ان کی کس اوپر گزری ہے اس کو عثمہ سمجھے. لیکن یہ رتبہ جو ہے عثمہ حسنہ یہ کس کے لیے مفید ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ کا امیدوار ہو ملاقات کا اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کرتا ہو کثرت کے ساتھ. جیسے یہ کہ قرآن مجید اپنی جگہ ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, فائدہ کون اٹھائے گا جس میں تقویٰ ہو, یہ اپنی جگہ ہدن للناس ہے لیکن افادے کے لیے ہدن للمتقین ہے, فائدہ وہی اٹھائیں گے جن میں تقویٰ ہے. اسی طرح عثمہ حضور کا تو پوری نوع انسانی کے لیے روشنی کا مینار ہے, لیکن اس سے استفادے کی شرطیں کیا ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب, منافقین کا مثال تو آ چکی ہے, اہل ایمان کا نقشہ کیا تھا؟ جب مومنین صادقین نے دیکھا ان لشکروں کو, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. سورہ بقرہ پہلے نازل ہو چکی ہے, وہ تو یوں سمجھیے کم سے کم 3 سال پہلے نازل ہو چکی, اس میں وہ آیت موجود ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اہل ایمان کے سامنے وہ آیت ہے کہ یہی تو تھا جس کا وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, بھوک سے, وقت فاقے سے, اذیتوں سے, جانی و مالی نقصانات سے, خوف سے. وہ ساری آیت ہمارے سامنے تو آ جائے, یہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں نازل ہوئے تھے آج وہ واقعے کی حیثیت سے ہمارے سامنے. تو اہل ایمان نے کہا صدق, قالوا هذا ما وعد الله ورسوله, انہوں نے کہا کہ یہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے, صدق اللہ ورسوله, اور سچ وعدہ کیا تھا, سچ بولا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور نہیں اضافہ ہوا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کی روش میں, یقین کا اضافہ اور اپنی سپردگی اور حوالگی کہ ہم اللہ ہی کے حوالے کر رہے ہیں اپنے آپ کو, ان کی اسی روش کا اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله, اہل ایمان میں وہ جمع مرد ہیں, وہ باہمت لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه, ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے, جانے دے چکے, اللہ کو جان دے کر جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, گردنیں کٹوائی, سبک دوست ہو گئے, عہد جو تھا پورا ہو گیا. فمنهم من ينتظر, اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب ہماری باری آئے, اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جانے دے کر سرخرو ہو جائیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, انہوں نے سرے منہ تبدیلی نہیں کی, جو عہد کیا تھا اس کو نبھا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا. ویعذب المنافقین ان شاء, اور عذاب دے منافقین کو اگر چاہے, اور یتوب علیہم, اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے. یہ چونکہ سن 5 ہے, ابھی ان کے لیے در توبہ کھلا رکھا گیا, اب بھی بعد آ جاؤ, اب بھی اصلاح کر لو, ابھی ایمان حقیقی کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ سن 9 میں جا کر جو آپ نے پڑھا ہے سورہ توبہ میں, پھر یہ دروازہ بند ہوا. اے نبی, اب چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. ان اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے, چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا, اللہ نے لوٹا دیا, پھر پھیر دیا ان کافروں کو اپنے غیظ و غضب کو لے کر, جو کہ تو واپس چلے گئے, ان کے ہاتھ کوئی خیر نہیں لگا. کتنی کچھ تیاریاں کی ہوگی, کتنی سازش کی ہوگی, کتنا اہتمام کیا ہوگا, عرب جیسے ملک میں 12,000 کا لشکر جمع کرنا, 3 اطراف سے دشمنوں کو لے آنا, اس کے لیے کتنی کچھ پلاننگ ہوئی ہوگی, لیکن اس سے ان کے ہاتھ پلنے کچھ نہیں پڑا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال, اور اللہ ہی کافی ہو گیا مومن کی طرف سے, مومنین کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے. اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو تکلیف بھی نہیں دی, یعنی کھلے مقابلے کا کوئی موقع آیا ہی نہیں, اللہ ہی نے نمٹ لیا ان سے. وکان اللہ قوی العزیز, اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. اب اس کے بعد جو 2-3 آیات ہیں اس میں یہ جان لیجئے کہ جب یہ لشکر چلے گئے, اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ بنو قریظہ نے جو بدہدی کی تھی اب ان کو بھی سزا دی جائے. بلکہ حضرت جبرائیل حضور اپنے گھر تشریف لے آئے تھے, اپنے ہتھیار اتار دیے تھے. کہ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں تو حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ کو بھی ان کی بدہدی کی سزا ابھی دی جائے. لہٰذا حضور نے فرمایا, اعلان عام کرا دیا کہ جو بھی سم و تاج کے اوپر قائم ہے اس کے لیے یہ حکم اور فرمان ہے میرا کہ وہ عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کے علاقے میں نہ پہنچتا ہے. یہ ایک اہم واقعہ ہے. اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہو گیا کہ بعض صحابہ کو دیر ہو گئی, ان کا ارادہ نہیں تھا, اب وہ عصر کا وقت آ گیا. درمیان ہی میں, کیونکہ یہ کچھ 4-5 میل کا فاصلہ ہے جو مدینے کی اصل بستی ہے وہاں سے, یہ قبا سے بھی آگے ان کی بستی تھی بنو قریظہ, تو وہاں تک پہنچنے میں راستے میں اصل کے وقت تنگ ہو رہا تھا. تو اب ان میں اختلاف رائے ہوا. ایک دلوں نے کہا کہ حضور نے تو فرمایا ہے کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ وہاں نہ پہنچ جاؤ, تو قضا بھی ہو جائے تو ہم نے تو نہیں پڑھنی, رسول کا فرمان ہے. ایک نے کہا نہیں, رسول کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا, بلکہ یہ تھا کہ جلدی کرو اور پہنچو, اثر سے پہلے پہنچو. لیکن یہ کہ اب اگر اثر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, وہ قضا ہو رہی ہے, تو ہمیں پڑھ نہیں ہے. لہٰذا کچھ نے پڑھ لی, کچھ نے نہیں پڑھی. حضور کو جب بتایا گیا, حضور نے فرمایا انہوں نے بھی درست کیا, انہوں نے بھی درست کیا. اور یہی ہے اصل میں سارا مسئلہ. ہمارے ہاں جو اصحاب الرائے شمار ہوتے ہیں اور اصحاب الحدیث, ان دونوں کا بس یہی مزاج کا فرق ہے. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جو حضور نے بتایا.